ونهى عن ثلاث حرم حقوق الوالد وأذى البنات والأوحاد ونهى عن الثلاث قيل وقال وكسرة السعال وإضاعة المال باب نهي عن كسرة المسائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب ارزقني علما اللهم رب ارزقني علما اللهم رب ارزقني علما اللهم ارحمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ولم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي انت وزرك ورفعنا لك بك فإنما على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ کا کے مواعظ میں سے حضرت کا واعظ ہے سچی طلب پیدا کریں اور فضول سوالات و باعث مباحثے سے بچیں. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے حاکم تھے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص علاقے کے گورنر تھے. دونوں صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا جو بظاہر ان کے ماتحت ہیں. اس خط میں یہ لکھا کہ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں لکھ کر بھیجئے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور صحابی بھی وہ جو کاتب وحی ہیں، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی اور قرآن کریم نازل ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خود صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج بن کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے. آج اگر کوئی دو آدمی ہیں، ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک ہی استاذ کے شاگرد ہوں، ایک ہی شیخ کے مرید ہوں، دونوں نے اپنے اپنے استاذ اور شیخ کی صحبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے. کہ مجھے کوئی بات حاصل ہے جو اس دوسرے کو حاصل ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے آپ کو اس معاملے میں ہمیشہ محتاج سمجھتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی ہو جو میں نہیں سن سکا. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. معلوم ہوا کہ علم نہ کسی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کی جائیداد ہے, اور نہ کوئی شخص علم کے معاملے میں کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے. ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے کہ ہر وقت اس کے اندر یہ طلب رہے اور یہ جستجو رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو, چاہے اس کے لیے مجھے کسی چھوٹے ہی سے رجوع کرنا پڑے. لیکن اس کے ذریعے اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. لہذا کبھی علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا, ان کے اندر یہ روگ اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں نہیں آتی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ مفتی اعظم پاکستان, جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری, دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور وہیں پڑھایا, وہاں دارالافتاء کے صدر مفتی رہے, ایک دن فرمانے لگے کہ میں جب کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی واعظ کہہ رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے, چاہے کتنی ہی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لیے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان, جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ ہے علم کی طلب. حالانکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ کہا کرتے تھے وہ سب ان کے چھوٹے, ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد ہوتے تھے. لیکن اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاید ان کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے علم میں نہ ہو اور اس سے مجھے فائدہ ہو. اور پھر فرمایا کہ بھائی, در حقیقت علم عطا کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ نہ استاذ کا کام ہے, نہ واعظ کا کام ہے, نہ مقرر کا کام ہے, یہ تو کسی اور کی عطا ہے. علم تو وہ اللہ دینے والا ہے, وہ کسی بھی ذریعہ سے دے دے, کسی کو بھی واسطہ بنا دے. اگر کوئی آدمی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ کے دل پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, ورنہ کسی میں مجال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنچا دے؟ کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے. جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ نہ فرمائے, وہ اگر چاہیں تو ایک جملہ سے فائدہ پہنچا دیں اور وہ نہ چاہیں تو لمبی چوڑی تقریریں بیکار رہ جائیں. اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقولہ رہا ہے کہ طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ سننے والے کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کھٹک لے کر جائیں یا کوئی سوال لے کر جائیں اور پھر چاہے حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا کے ویسے ہی خاموش بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری ہو جائے گی اور کھٹک دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میری زبان سے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تشفی کرنا، یہ تو اللہ جل جلالہ کا کام ہے۔ جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل میں خود سے وہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہہ دی، اور بعض اوقات غلوف کر کے اس کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ کسی کو نہ کچھ علم غیب ہے اور نہ اپنی ذات کے اندر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، بلکہ اللہ تعالی طالب کی طلب کی برکت سے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ طلب بڑی چیز ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب کم جو تشنگی آور بدست، تا بجوشت آیت از بلا و پست، کہ پانی کم ڈھونڈو پیاس زیادہ پیدا کرو۔ جب پیاس زیادہ پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اوپر اور نیچے سے تمہارے لیے پانی ابال دیں گے۔ تو یہ پیاس بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرما دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے، احتیاج ہے، اپنی آپ کو محتاج سمجھنا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ قدس اللہ وسلم، حضرت تھامی رحمۃ اللہ کے بھی شیخ تھے، منشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے، اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ تھا، اب تو ذرا سا چولہا کا بٹن دبایا اور آگ جل گئی، لیکن پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ پہلے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھونکنی سے اس کے اندر پھونک مارو، تب جا کر کہیں آگ سلگتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عورتیں یہ کرتی تھیں کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنے گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپنی پڑوسن سے مانگ لیتی تھی کہ بہن اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک انگارا دے دو، پھر وہ کڑچھے میں آگ لے کر اپنے چولہے کو جلا لیا کرتی تھی۔ بہرحال اس عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بی بی میرے گھر میں آگ ختم ہو گئی ہے، اگر تمہارے گھر میں آگ ہو تو دے دو۔ پڑوسن نے کہا بی بی میں ضرور دیتی مگر میرا چولہا تو خود ہی ٹھنڈا ہے، میرا چولہا تو خود ہی ٹھنڈا ہے، چولہے میں آگ نہیں ہے۔ مانگنے والی نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ذرا راکھ کو کریت کر دیکھ لوں کہ راکھ کے اندر کوئی انگارا چھپا ہو سکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے۔ پڑوسن نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنانچہ اس عورت نے چولہے کی راکھ کو کریت کر دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی۔ تو خاتون نے کہا کہ مجھے تو چنگاری مل گئی، میرا مقصد حاصل ہو گیا اور میں اس سے اپنا کام چلا لوں گی۔ وہ لے کر چلی گئی اور جا کے اس سے آگ جلا لی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے جب چولہے کو کریدا تو کریدنے کے نتیجے میں اندر سے چنگاری نکل آئی اور اس سے آگ بن گئی، لیکن اگر معمولی سی چنگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو ہزار کریدتی رہتی مگر اس سے کچھ بھی نہ بنتا اور نہ آگ سلگتی، لیکن چونکہ چنگاری تھی تو اس کو کریدنے سے اور اس کو ذرا سا دوسری لکڑیوں پر استعمال کرنے سے وہ آگ بن کر بھڑک گئی اور پورا چولہا جل پڑا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی استاد یا شیخ کے پاس جاتا ہے تو اگر اندر چنگاری ہو تو شیخ اس کو کریت کر اس کو آگ بنا دے گا، لیکن اگر اندر چنگاری ہی نہیں ہے تو وہ شیخ اور استاد ہزار کریتا رہے اور ہزار اس کے اندر محنت کرتا رہے، مگر چونکہ اندر چنگاری ہے نہیں اس لیے وہ آگ نہیں بنتی، اور یہ چنگاری طلب کی چنگاری ہے، جستجو کی چنگاری ہے. اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب ہو، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کرے دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چنگاری آگ بن جائے گی. لیکن اگر طلب ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ ہیں، قلب پر وہ جاری فرما دیتے ہیں. جو لوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے. مثلا رات کو اگلے دن پڑھانے والے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیاری کی، تیاری کر کے درسگاہ میں گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران ایسی بات دل میں آتی ہے کہ رات کو گھنٹوں تیاری کرنے کے باوجود ذہن میں نہیں آئی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں آ گئی. وہ کہاں سے آئی؟ وہ کسی طالب کی طلب کی برکت ہوتی ہے. وہ کسی طالب کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب سچی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس لیے حضرت والی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ بھائی، جب کوئی شخص بات کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھو، کیا پتہ اگر تم سچی طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات جاری فرما دیں جو تمہارے لیے نفع کا سامان بن. ایک اور بات حضرت فرماتے تھے وہ یہ کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. وہ بھی کسی طالب کی برکت ہے. کسی نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایسا اثر ہوا کہ دل پلٹ گیا. وہی جملہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے وقت میں کہہ دے تو بعض اوقات اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا. کیا پتہ میں جس وقت جا رہا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دیں جو اس لمحے میں میرے لیے موثر ہو. حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آج ہم جن کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں، چنانچہ اولیاء کرام کا جو شجرہ ہے اس میں فضیل بن عیاض سر فہرست آتے ہیں. دراصل یہ ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اور ایسے ڈاکو تھے کہ مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ کہیں فضیل نہ آ جائے. اور قافلے گزرتے تھے اور یہ قافلوں کو لوٹتے تھے، اور قافلے والے جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے تھے کہ یہ فضیل کا علاقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل یا اس کے آدمی آ کر ہمیں لوٹ لیں. ایک دن کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، آخر شب کا وقت تھا، وہاں اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آئے تلاوت کی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. قرآن کریم کے بھی انداز خطاب عجیب و غریب ہوتے ہیں، یعنی کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے پسیج جائیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمند لگائی ہوئی ہے، کان میں قرآن کریم کی آیت پڑ گئی، بس اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی تھی، حالانکہ ہزار مرتبہ خود بھی آیت پڑھی ہوگی، آخر کو مسلمان تھے، قرآن پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں جب اس آدمی کی زبان سے یہ آیت کریمہ سنی تو اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اسی وقت اس لمحے دل میں آیا کہ میں ڈاکہ ڈالنا اور سارے غلط کام چھوڑتا ہوں, اور وہیں سے یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ بلا یا ربی قد حال. بعض اوقات میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی موقع سنہرے ہوتے ہیں, گولڈن ہوتے ہیں, جس وقت کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو جیسے قصہ ایک لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص آئے مجلس میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, تو میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے دعا کر دی, دعا کی تو کسی اور نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو وقت گزر گیا, ہاں سبق بہا اکاشا, اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ سبقت لے گئے. بہرحال کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہاں جو ہے وہ کوئی ایسا وقت ہے قبولیت کا, تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کو اپنی احتیاج اور ضرورت بیان کرتے رہنا چاہیے. خیر تم نے فرمایا بلا یا رب قد آن, اے پروردگار اب وہ وقت آ گیا, اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ اتنے بڑے اولیاء میں سے ہیں کہ آج سارے اولیاء اللہ کا شجرہ ان سے جا کر ملتا ہے. کسی لمحے میں کسی آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی کون سی بات اثر کر جائے یہ انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا, اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی نصیحت سے بے نیاز نہ سمجھیں. کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی کس بات سے اصلاح فرما دیں. یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا. اب دیکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونچے درجے پر ہونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. ان کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ حضرت آپ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں, آپ کو میں کیا لکھوں, بلکہ میں زیادہ محتاج ہوں, آپ مجھے لکھیے. اس قسم کے الفاظ نہیں لکھے, بلکہ یہ سوچا کہ جو میرے علم میں ہے وہ بتا دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے بھی خط میں لکھ دیا. اب سنیے کیا حدیث لکھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد خط میں لکھ کر بھیجا وہ 3 سطریں ہیں, بھی پوری نہیں ہیں, بلکہ 2.5 سطروں میں آیا ہے. عام طور پر اگر کوئی آدمی سوچے کہ ایک بڑا آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے لکھ کر بھیجو, تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کو چھوٹی سی بات لکھ کر کیا بھیجوں. کوئی لمبی سی چوڑی تقریر ہو, کوئی لمبا چوڑا واز ہو, کوئی لمبے چوڑے ارشادات ہوں, لیکن انہوں نے 2.5 سطروں میں مختصر سی بات لکھ کر بھیج دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مطمئن ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کتنی لمبی بات کہی جا رہی ہے, کتنا وقت لیا جا رہا ہے, اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. وہ بات مختصر ہی صحیح لیکن نافع ہے, تو اس کو انسان پلے باندھ لے اور اس پر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی. لمبی چوڑی تقریروں کی حاجت نہیں, لمبے چوڑے بیانات کی بھی حاجت نہیں. لہذا اگر پوچھنے والے کے دل میں طلب ہو اور کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ ایک جملے سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں, اور اگر خدا نہ کرے سننے والے کے دل میں طلب نہ ہو یا کہنے والے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقریر کرتے رہو, ایک کان سے بات داخل ہو جائے گی اور دوسرے کان سے نکل جائے گی, دل پر اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کارآمد ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ چھوٹی سی حدیث بطور نصیحت کے لکھ کر بھیج دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اگر پلے باندھ لوگے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا فائدہ پہنچ جائے. وہ چھ چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟ وہ چھ چیزیں یہ ہیں: ان قیل و قال، قیل و قال سے اور فضول بحث و مباحثے سے منع فرماتے ہیں، و اضاعت المال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے ہیں، و کثرت السؤال اور سوال کی کثرت سے، اگر ہر وقت آدمی سوال ہی کرتا رہے اس سے منع فرماتے تھے، وعن منع و ہادی اور اس بات سے منع فرماتے تھے کہ آدمی دوسرے کو تو دے نہیں اور خود مانگتا رہے، اور عقوق الامہاتی اور ماؤں کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے، وعن وعد البناتی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے. یہ چھ چیزیں لکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں سے منع فرمایا ہے. اب ان چھ چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے. پہلی چیز فضول بحث و مباحثہ، پہلی چیز کہ جس سے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ قیل و قال ہے، یعنی فضول بحث و مباحثہ جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اس میں فضول کی گفتگو بھی داخل ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب بظاہر تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہو رہی، وقت گزاری ہو رہی ہے اور فضول گفتگو ہو رہی ہے، بحث مباحثہ کسی بات پر چل رہا ہے، لیکن اس لیے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑی عظیم دولت ہے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. کچھ پتہ نہیں کب یہ زندگی چھن جائے اور کب ختم ہو جائے، اور یہ اس لیے ملی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے. جس انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی وہ اپنی زندگی کے لمحات کو اور اس قیمتی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا، اور بیکار اور بے مصرف کاموں میں خرچ کرنے سے بچے گا. اب فرض کرو کہ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا یا وقت کو ایسے کام میں صرف کر لیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ دین میں ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن اسی وقت کو اگر وہ صحیح مصرف میں خرچ کرتا تو آخرت کی کتنی نیکیاں اور کتنے اجر و ثواب جمع کر لیتا. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو گویائی کی قوت عطا فرمائی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری عمر انسان سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس کا شکر ادا نہ ہو. اور ان لوگوں سے پوچھو جو اس گویائی کی قوت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے، ان کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہہ دیں مگر کہنے سے معلوم ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرے تو نیکی کا پلڑا بھر جاتا ہے، اور کتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. اور اسی کو انسان اگر غلط کام میں خرچ کرے، مثلا گناہ کی بات میں، جھوٹ میں، غیبت میں، دل آزاری میں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں جتنی انسان کی زبان ہے. یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو اوندھے منہ گرائے گی. اگر زبان قابو میں نہیں ہے، جھوٹ بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، دل آزاری کی باتیں نکل رہی ہیں، تو وہ انسان کے جہنم میں لے جائے گی. حضور اقدس سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو فضول بحث و مباحثے میں خرچ کرنا شروع کر دیا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو تم ایک بڑی دولت کو بلا وجہ ضائع کرنے والے ہو گئے. کیونکہ جب انسان باس و مباحثے میں پڑے گا تو کبھی جھوٹ بھی نکلے گا, غیبت بھی ہوگی, اور کبھی اور بھی باتیں ہوں گی, اور فضول باتوں میں لگا ہوگا تو گناہ میں بھی مبتلا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صحیح مصرف میں زبان استعمال کرنے سے محروم ہوتا چلا جائے گا علیہ وسلم. اس لیے قیل و قال اور فضول باس و مباحثے سے اجتناب کرو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے فضول باس و مباحثے کا کوئی تصور نہ تھا. وہ اس قول پر عمل عامل تھے کہ قل خیرن و الا فصح, یا تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. چنانچہ وہ فضولیات کے اندر پڑھتے ہی نہیں تھے. اور ہمارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ہاں جب کوئی اصلاح کرانے کے لیے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرو اور فضول باس و مباحثے سے اجتناب کرو. پہلے بھی شاید آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ, جو بڑے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے, دہلی میں ان کی بڑی شہرت تھی. ہمارے تفسیر کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور, ان کے مرید تھے قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, انہیں اپنے شیخ کے نام سے تفسیر مظہری اور بڑی مفصل تفسیر ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں کچھ نقل کرتے ہیں تو اس میں حوالہ تفسیر مظہری کا ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں زیادہ تفصیل درکار ہو تو فلیرجے اس طرف جا کے رجوع کر لیں. تو مرزا مظہر جانے جانا سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے, دہلی میں ان کی بڑی شہرت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا فیض پلایا. دو طالب علم بلخ سے آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوئے. کہاں بلخ ہے اور کہاں دہلی. حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرانے کا ارادہ تھا. جب حضرت کی مسجد میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا, تو وضو کرنے بیٹھ گئے. ایک طالب علم دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضو کر رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے بلخ میں ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ وہ بلخ والا بڑا ہے. اس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ دہلی کا حوض بڑا ہے. اب اس موضوع پر دونوں کے درمیان دلائل کا تبادلہ شروع ہوا. ایک کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے. حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی وہیں وضو فرما رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی اس طرح بحث کر رہے ہیں. جب نماز ہو گئی تو یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے, یہ مسئلہ طے کر لو تو پھر آگے بات چلے. اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک یہ اہم مسئلہ طے نہ ہو اس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے. ہاں اس وقت تک کیا ہے؟ بیعت کرنا فضول ہے. لہذا آپ اس حوض کو ناپو, پیمائش کرو, اور پھر واپس جا کر یعنی بلخ میں جا کر اس حوض کو ناپو. اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے. جب یہ کام کر لو گے تو پھر تمہیں بیعت کریں گے. اور پھر فرمایا کہ تمہاری اس گفتگو سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ فضول باس و مباحثہ کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں, ضرورت نہیں جس کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ بات میں تحقیق نہیں. آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کر لیا کہ یہ بڑا ہے, اور آپ نے ویسے ہی اندازے سے دعویٰ کر لیا کہ وہ بڑا ہے. تحقیق کسی نے نہیں کی, تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے میں تحقیق نہیں اور فضول بحث و مباحثے کی عادت ہے. اس کی موجودگی میں اگر آپ کو کچھ ذکر و اذکار بتاؤں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو. اور یہ عادت اسی طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ تمہیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. لہذا واپس جاؤ اور پیمائش کرنے کے بعد پھر واپس آنا تو بات چلے گی. اب آج کل تو پیری مریدی یہی ہو گئی ہے کہ کچھ اذکار بتا دیے اور کچھ وظائف بتا دیے اور خواب کی تعبیر بتا دی اور یہ بتا دی بتا دیا کہ فلاں مقصد کے لیے یہ پڑھو اور فلاں مقصد کے لیے یہ پڑھو، یہ پیری مریدی ہو گئی. حالانکہ پیری مریدی کا اصل مقصد تھا اصلاح نفس. اب ان کو ساری عمر کے لیے ایسی نصیحت ہو گئی کہ اب آئندہ کسی فضول باز میں نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی، اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا حاصل، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ. اس لیے یہ چیزیں انسان کو خام خواہ وقت ضائع کرنے کی طرف لے جاتی ہیں اور بالآخر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. مرزا صاحب نے یہ ایسا سبق دے دیا کہ آئندہ کبھی عمر بھر باس نہیں ہوگی، عمر بھر باس نہیں ہوگی. بعض اوقات یہ باس و مباحثہ مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر ہوتا ہے، ایسے سوالات جو نہ قبر میں پوچھے جائیں گے، نہ حشر میں، نہ نشر میں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی پرسش ہوگی. اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث چل رہی ہے اور مناظرے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ادھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے، ادھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے. یہ بحث اور بھی زیادہ خطرناک ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان المرء یذهب بنور العلم، یہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو ضائع کر دیتا ہے، علم کا نور ختم کر دیتا ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم، جو تنزیہ شاعر ہیں لیکن بعض اوقات بڑے حکیمانہ اشعار کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہبی باس میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ فضول باس و مباحثہ کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتو عقل ہو، اور فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. جس مسئلے کا سوال نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں، نہ نشر میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پوچھیں گے، اور اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کر رہے ہیں، اس کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے اور فضول بحث و مباحثہ سے منع فرمایا. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فضول بحث و مباحثہ بے انتہا پھیل گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے، اس سے تو لوگ جاہل رہ گئے، اس کا پتہ نہیں، اور فضول بحثوں کے اندر پڑے ہیں، تاریخی بحثوں کے اندر مبتلا ہے. مثلا اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ فاسق تھا کہ نہیں تھا. بھائی، تم سے کوئی قبر میں اس کے بارے میں پوچھے گا، یا تم سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے، یا تمہارے اوپر اس کے اعمال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث ہو رہی ہو کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت یزید فاسق تھا یا نہیں تھا. والد صاحب نے جواب دیا کہ بھائی، میں کیا جواب دوں کہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ پتہ نہیں میں فاسق ہوں یا نہیں ہوں. مجھے تو اپنی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں مجھے کیا فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں. قرآن کریم کا ارشاد ہے، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. یہ امت ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. بہرحال، کیوں اس بحث کے اندر پڑھ کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہو؟ کس کی مغفرت ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی؟ اس قسم کے بے شمار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس پر قیل و قال ہو رہی ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضول کی باتوں سے منع فرمائے. بس میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. جو وقت ہم باسوں مباحثوں میں ضائع کریں، اس کو ہم ذکر اذکار میں لگا لیں، اللہ کی یاد میں لگا لیں، اللہ کی دھیان میں لگا لیں، تو اس سے تقویت ہوگی، اس کو اس کے ذریعے سے دین پر چلنے کا ذوق اور شوق بڑھے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی. اور محبت ہمارے ہاں علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پٹرول کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے گاڑی پٹرول سے چلتی ہے، ایسے ہی میرے عزیز دوست بزرگوں، دین کی گاڑی جو ہے وہ محبت سے چلتی ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کسی کو کثرت سے یاد دو، کسی کا کثرت سے نام لو، تو اس سے محبت ہو جائے. تو فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کا نام ہے, اور اللہ فرماتے ہیں فتبارک اسم ربی کا, کہ تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے. تو جب جو ہے وہ کثرت کریں گے اللہ کے ذکر کی, ذکر اللہ کی, تو میرے عزیز دوستو اللہ سے محبت پیدا ہوگی, دل میں نورانیت آئے گی, دل میں شفافت آئے گی, دل میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کو جی کرے گا, اور اللہ کی نافرمانی سے دل ہٹنے لگے گا, اللہ کی نافرمانی سے کراہت آئے گی, اللہ کی نافرمانی سے گھن آئے گی. ہمارے حضرت جی مثال سے سمجھایا کرتے ہیں کہ جیسے وہ خانے کے تذکرے سے بھی گھن آتی ہے, اور اس کے نام جو ہے نا بدل بدل کر رکھے ہوئے ہیں, کبھی واش روم کہتے ہیں, کبھی باتھ روم کہتے ہیں, کبھی ٹوائلٹ کہتے ہیں, وہ نام بھی زبان پر لانا نہیں چاہتے کہ اس کی تذکرے سے بھی گھن ہے, کراہت ہے. ایسے میرے عزیز و بزرگوں, جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی ذکر اللہ کی کثرت سے, اللہ والوں کی صحبت سے, تو پھر اللہ کی نافرمانی کے دھیان سے بھی, خیال سے بھی آدمی کو کراہت ہو. تو اللہ کی فرما برداری کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اندر میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ کیا ہے, دل میں اللہ کے نام کا ذکر. اور یہ منصوصی ذکر ہے, قرآن کی آیتیں اس پر وارد ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, تَذَرُّعًا وَخِيفًا, عاجزی کے ساتھ, چپکے چپکے, دون الجہل من القول. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زبان سے پکارے بغیر, بالغدو ولا سار, صبح بھی اور شام بھی, ولا تکن من الغافلین. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ تمہارے لیے غذا ہے, اور فرمایا یہ تمہارے لیے دوا بھی ہے. یعنی کیا ہے, یہ فوڈ سپلیمنٹ بھی ہے, اور یہ کیا ہے, اینٹی بایوٹک بھی ہے. یعنی اس سے بیماریاں دل کی دور ہوتی ہیں, اور دوسرا دل میں قوت حاصل ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری, کہ اللہ کے ذکر کی یہ تاثیر ہے. اور ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں یہ تو استحبابی ہے, مستحب درجے کا ہے, اس سے قوت ملتی ہے, لیکن اصل ذکر تنہائی کا ہے. اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر جو ہے جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, کہ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ اور سب سے ہٹ کٹ کر یاد کرو, تو اس کی کثرت سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو کثرت کیا ہے, ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شمار میں نہ آ سکے. یعنی کیا مطلب, اللہ کو بے شمار یاد کرو, بے شمار یاد کرو, مالحانہ طور پر اللہ کو یاد کرو, تو میرے عزیز دوست بزرگوں پھر اس کا فائدہ معلوم ہوگا. خیر بہرحال فائدے کے لیے ذکر نہیں کرنا, ذکر تو اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے, لیکن اس کے نتائج ضرور برآمد ہوں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہمارا جو ہے وہ حلقے میں جو ذکر ہے اس میں تھوڑا سا جو طریقہ بتایا جاتا ہے, یہ سارا کنسنٹریشن کے لیے ہے, توجہ کے لیے ہے, کہ ہماری توجہ بن جائے, دھیان بن جائے, آنکھوں کو بند کرنا, زبان کو تالو سے جوڑنا, منہ کو بند کرنا, سانس ناک کے راستے سے, توجہ سانس کی طرف نہیں ہے, توجہ دل کی طرف ہے, کہ دل میں خوشنما روح میں لفظ اللہ لکھا ہے, آسمان سے ایک نور آ کے دل کو ٹکرا رہا ہے, اور دل کے اندر چکا چوند روشنی ہو رہی ہے, اور دل محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ 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 اللہ. جس کا یہ تصور نہیں بنتا وہ یہ تصور کر لے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, محبت اور شوق کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر کرے. الصلاة والسلام على رسول النبي الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر, السلامة من كل إثم, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم واعف عنا وتقبل وتجاوز ما تعرف إنك أنت العز الأكرم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نقي قلوبنا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب العالمين، ہمارا یوم بیٹھنا جمع ہونا تجھے یاد کرنا، یا اللہ اس کو قبول فرما، اپنے اس ذکر کے طریقے کی کی قدر پر ہو، اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر تیری ذات، اپنی ذات عطا کر، اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما، دین پر چلنے کا ذوق بیدار فرما، دینی حمیتیں دینی غیرتیں یا اللہ نصیب فرما، ہمارے حال پر نہم فرما، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ماحول کنبہ برادری کے حوالے نہ فرما، اور دین پر چلنے کے لیے یا اللہ ہماری پوری پوری دستگیری فرما. یا اللہ پوری پوری دستگیری فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حضرت کو صحت و درستی عطا فرما. یا اللہ متعلقین معززین خلفاء سب کو اپنی کمال معرفت عطا فرما. ہمارے حضرت کے فیض کو عام فرما. ہمارے حضرت کے فیض کو عالم میں پھیلا. حضرت کے گھر والوں کو صحت و درستی عطا فرما. یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اسلام کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، عدالت کی شعائیں کے پھوٹنے کا ذریعہ بنا. یا رب الرحمین، آنے والوں کو قبول فرما، سب کو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما. یا اللہ یا رب الرحمین، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ دین کی ہوائیں چلا، ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا کلمہ پست فرما. یا اللہ کافروں کی اسکیموں کو فیل فرما. یا اللہ ان وباؤں بیماریوں کو اپنی قدرت سے دور فرما. یا اللہ ان وباؤں بیماریوں کو اپنی قدرت سے دور فرما. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارا معاخذہ نہ فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ توبہ اور استغفار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رجوع والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فریقوں سے محبت نصیب فرما، اور یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ عالم اسلام میں یا اللہ خیر و برکتیں، اور یا اللہ آسانیاں اور مشکلوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، مصائب کو دور فرما، جہاں جہاں جس جگہ مسلمان پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جن گناہوں کی نحوست سے یہ پریشانیاں ہیں ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کی، ان گناہوں سے توبہ کرنے کی، توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، معاذ معاف فرما، اپنے فضل کرم سے معاف فرما، دو اس لائق میں پھر بھی معاف فرما. یا رحم الراحمین، حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں جائز حاجتیں قبول و منظور فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا پھر مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگنا چاہیے مانگ لیا اسے درگزر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کے